بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سوال دریافت فرمایا ہے کہ ہفتے میں کون سا دن ایسا ہے اور کون سا وقت ایسا ہے جب دعا قبول ہوتی ہے. اور سوال میں چونکہ آپ نے خود پیر منگل وغیرہ کا ذکر کیا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ جمعہ کے علاوہ کسی دن کی بات کر رہے ہیں, اور غالب گمان یہ ہے کہ جناب والا کے ذہن میں ہے کہ جمعہ کے دن ایک دعا قبول ہوتی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جمعے کے متعلق کہ جمعرات کو جب سورج ڈوبتا ہے تو جمعے کے دن سورج ڈوبنے تک ان 24 گھنٹوں میں ایک ساتھ ایسی آتی ہے, ایک گھڑی جس میں جو آدمی جو مانگے اسے مل جاتا ہے. لیکن اس ساتھ اور اس گھڑی میں اہل علم کا اختلاف ہے, اور بہت سے حضرات نے بہت سی آراء دی. مثلا ایک رائے یہ بھی ہے کہ امام جب خطبے کو مکمل کرے پہلا خطبہ اور بیٹھے تو دوسرے خطبے کے آغاز سے پہلے جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. ایک رائے یہ بھی ہے کہ عصر کے بعد سے لے کر جمعہ کے دن مغرب تک کا وقت ایسا ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے. ہمارے شیخ حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا طریقہ اور معمول یہی تھا, اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق سب لوگ جانتے تھے کہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد جمعہ کے دن مغرب تک پھر کوئی ان سے نہ مل سکتا تھا نہ بات کر سکتا تھا. کوئی بہت ہی ضروری بات ہو تو الگ ہے, لیکن حضرت رحمت اللہ علیہ اس کا بہت اہتمام فرماتے تھے کہ جمعہ کے دن عصر سے لے کر مغرب تک کا جتنا وقت ہے وہ دعا میں صرف کیا جائے. لیکن بظاہر آپ کا سوال اس جواب کا متقاضی ہے کہ ہفتے میں اور کون سا دن ہے. تو جناب والا وہ دن بدھ کا ہے. بدھ کے دن عصر سے لے کے مغرب تک کا وقت ایسا ہے کہ اس میں دعا قبول ہوتی ہے. چنانچہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق میں دعا فرمانی شروع کی دشمنوں کی ناکامی کے لیے, اور کوئی اثر اس کا ظاہر نہیں ہوا. پھر منگل کا دن بھی ایسا گزرا, اور بدھ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی, اور پھر مغرب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے رہے. اور ہم نے دیکھا کہ ایک وقت ایسا آیا جب آپ کا چہرہ مبارک بالکل سورج کی طرح چمکنے لگا, اور خوشی, فرحت, بشارت, راحت, قبولیت دعا, اللہ کے نام کے اثرات آپ کے چہرہ مبارک پر ظاہر ہونے لگے. اس پہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خود اپنے متعلق فرمایا کہ مجھے تو زندگی میں جب بھی کوئی مشکل پیش آئی میں نے بدھ کے دن عصر کی نماز پڑھ کے مغرب تک اللہ سے مانگی, وہ مشکل کا حل اللہ سے مانگا تو ضرور میری مشکلات کو اللہ نے حل فرما دیا. اسی لیے ہمارے حنفی فقہا میں سے در مختار کے شارح امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیۃ طحاوی کی پہلی جلد میں یہ لکھا ہے کہ بدھ کے دن عصر کی نماز سے لے کے مغرب تک کا وقت دعا میں گزارنا اور جو بھی مشکل زندگی میں پیش آ رہی ہو پورے انہماک اور توجہ سے اللہ سے مانگنا یہ مستحب ہے, یعنی ثواب تو ہے ہی ہے, اور امید بھی بظاہر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا قبول کرے گا اور اس کی مشکل حل ہو جائے گی۔ یہ حدیث اور اس کی تفصیل دیکھنی ہو تو مسند احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ میں یہ سب چیزیں مل جائیں گی۔ ایک دوسرا سوال بھی اسی سلسلے میں کیا گیا ہے کہ ہم نے ایک بیان میں یہ عرض کیا ہے کہ کوئی آدمی 40 دن تک روزے رکھے تو خواتین اس پہ ایسے عمل کر سکتی ہیں کہ اب رمضان المبارک قریب آ رہا ہے تو رمضان کے اور اس سے پہلے شعبان اور اس کے ساتھ شوال کو ملا لے تو وہ 15 یا 20 شعبان سے شروع کر لیں، پھر جتنے ناغے کے دن ان کو چھوڑ دیں، پھر اس کے بعد وہ رکھتی رہیں روزے مسلسل، پھر کوئی دن آتے ہیں وہ چھوڑ دیں، اور 6 روزے شوال کے ملا کر اس کو بھی بیچ میں شامل ہی کر لیں تو وہ روزے اور یہ جتنے بھی ناغے کے دن ہیں درمیان میں چھوڑ کے 40 روزے وہ پورے کر لیں تعداد میں، تسلسل میں نہیں ہو سکتے کیونکہ وقفہ تو لا محالہ آئی گئی، تو اس وقفے کو دوسرے دنوں میں آگے آنے والے دنوں میں پورے کر لیں۔ تو 40 روزے اس طرح ہو گئے۔ اس میں وہ بہت اجتناب کریں، ایک تو کھانا کوئی حرام کا لقمہ بھی نہ کھایا جائے اور جھوٹ قطعاً نہ بولا جائے۔ یہ 2 کام کیے جائیں تو یہ نابیع الحکمہ، حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری فرما دے گا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو حکمت آپ کو نظر آتی ہے اور حجت اللہ البالغہ جیسی عظیم کتاب جو انہوں نے تصنیف فرمائی اور دین کے کتنے اسرار و رموز تھے جو ان پر کھلے، اس میں سے ایک ہاتھ اس عمل کا بھی تھا کہ وہ 20 شعبان سے لے کے اور یکم شوال عید سے ایک دن پہلے شب بھر پہلے تک مسجد میں وقت گزارتے تھے اور سارا وقت وہ اللہ کی یاد میں مصروف رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکمت کے چشمے ان کے قلم سے جاری فرمائے، اللہ تعالیٰ نے حکمت کے چشمے اور اس کے اثرات ان کی کتابوں میں ظاہر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ سب کو توفیق بخشے۔ تیسرا سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں اپنے دشمنوں کے خلاف غیر مسلموں سے مدد لیتے تھے یا نہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بدر میں تو تھا کہ آپ نے مدد نہیں لی اور آپ نے فرمایا ہم مشرکین سے مدد نہیں لیتے۔ پھر ہمیں احد کی بعض روایات بھی ایسے مل جاتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن بھی مدد دینے سے انکار کر دیا، لیکن جب غزوہ خندق اور اس کے بعد خیبر کا معاملہ پیش آیا تو اس وقت یہودیوں کو فتح کرنے کے لیے اور فتح خیبر میں یہودیوں کے قلعے ختم کرنے کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے مدد لی اور یہودیوں سے مدد طلب کرنے کے بعد ان سے مدد مانگی، اور جب ایک گروہ یہودیوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا تو آپ نے انہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ ملا کر پھر یہودیوں کے خلاف جنگ کی، اور اس کے بعد حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت میں جو حصہ مسلمانوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی حصہ یہودیوں کے لیے بھی الگ کیا اور انہیں عطا فرمایا۔ چنانچہ مصنف ابن ابی شیبہ میں آپ دیکھ لیں، مصنف عبد الرزاق میں دیکھ لیں، ابو داود رحمت اللہ علیہ ان کو دیکھ لیں، انہوں نے اپنی مراسیل میں یہ احادیث اور روایات نقل کی ہیں، اور اس میں زہری رحمت اللہ علیہ جو تابعین میں سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم استعان بناسم من الیہودی، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد مانگی کچھ لوگوں سے جو اصلاً یہودی تھے، فی حربہ، ہی اس جنگ میں جو خیبر میں ہوئی تھی، فَأَسْهَمَ لَهُمْ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کے لیے مال غنیمت میں حصہ بھی الگ سے لگایا. اسی طرح دوسری روایت انہوں نے نقل کی ہے، اور اس میں ابن شریح، ابن شہاب زہری رحمت اللہ علیہ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسہم لیہود، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے لیے حصے الگ کیے مال غنیمت سے، کانو غزو معاہو، اور انہوں نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں یہودیوں کے خلاف جنگ کی تھی. زاد حناد، حناد رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث و روایت میں تین الفاظ کا اضافہ فرمایا، انہوں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو حصہ دیا تھا جو آپ کے ساتھ مل کر یہودیوں ہی کے خلاف لڑے تھے، مثل سہام المسلمین، جیسے مسلمانوں کو سہام دیے گئے تھے، حصے دیے گئے تھے، سہم حصہ، جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دیا تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو، اتنا ہی ان یہودیوں کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دیا تھا اور انہیں دیا تھا. تو اس لیے مصنف عبدالرزاق میں، مراسیل میں، ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی، اور ابن ابی شیبہ وغیرہ میں، ہر جگہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل کو خیبر میں تبدیل فرمایا تھا. اب وہ خیبر میں جو تبدیل فرمایا تھا، اس پہ حنفی فقہا نے لکھا ہے کہ غیر مسلموں سے مدد لینا یہ ایسے ہی ہے جیسے انسان جنگ میں درندوں کو اپنے دشمنوں کے خلاف استعمال کرتا ہے. جیسے بہت سے بادشاہوں میں آپ پڑھیں گے، ان کی تاریخ میں، کہ وہ درندے پال لیتے تھے، شیر، چیتے، کتے، اور ان کو میدان جنگ میں پھر چھوڑ دیتے تاکہ دشمنوں کو مارا جا سکے اور دشمنوں کو نقصان پہنچے. اکبر بادشاہ نے بہت چیتے رکھے ہوئے تھے، اسی لیے جہانگیر نے لکھا ہے کہ میرے والد کو بہت زیادہ محبت تھی چیتوں سے، اور ان کی تمنا تھی کہ کسی طرح ان کے اپنے ذاتی ذخیرے میں سو چیتے ہو جائیں، اور وہ سفید چیتے کی تلاش میں تھے. اور اتفاق ایسا کہ جب بھی 99 چیتے پورے ہوتے تھے، ایک نہ ایک مر جاتا تھا. تو چیتے انہوں نے پالے، اپنے چیتوں کو زیورات یہ لوگ پہناتے تھے، اور سب کچھ ہوتا تھا کیونکہ ملک کی معیشت اور انصاف دو چیزیں نہایت اعلی پیمانے پر جاری، عدالتیں بے انصافی نہیں کرتی تھیں. اسی لیے تو جہانگیر بادشاہ کو قیمت چکانی پڑ گئی، اور ملکہ نور جہان اس کے لیے سر اتارنے کا حکم قاضی نے دے دیا تھا. شبلی نعمانی نے پوری ایک نظم اس پہ لکھی ہے، آپ سے پڑھ کے اصل واقعے تک پہنچ سکتے ہیں. اور جہاں تک رزق اور چیزوں کا تعلق تھا، جہانگیر خود کہتا ہے کہ میں نے ایک زنجیر عدل لٹکا رکھی ہے، اور وہ کئی گز شاہی محل کے باہر لگی ہوئی تھی، اور کوئی جب وہاں سے اس کو ہلاتا تھا تو وہ آواز جہانگیر کے بستر کے ساتھ گھنٹی لگی ہوئی تھی وہاں تک پہنچتی. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ گھنٹی بجی، رات کا وقت تھا، میں سویا ہوا تھا، اٹھا گیا، اور میں نے جا کے ملاحظہ کیا کہ زنجیر کس سے، زنجیر عدل جو اس کی مشہور ہے نا، جہانگیر کی وہ یہ چیز ہے. لکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کون ہے، تو دیکھا ایک گھوڑا ہے. میں نے سپاہیوں کو بھیجا، گھوڑا منگوایا، اس کو کھلایا، سب کچھ. اور پھر اگلے دن میں نے تحقیق کروائی کہ یہ گھوڑا کہاں سے آیا، تو معلوم ہوا کہ گھوڑا گم ہو گیا ہے دھوبی لوگوں کا، تو میں نے پھر ان سے پوچھا تمہارا گھوڑا کہاں گیا؟ انہوں نے کہا کوتاہی ہوئی اور کل رات ہم اسے کھانا نہیں کھلا سکے، اس لیے پتہ نہیں وہ کہاں گیا۔ تو میں نے ان کا گھوڑا انہیں واپس دیا اور میں نے کہا کہ تم نے اسے بھوکا چھوڑ دیا تھا، یہ تمہاری شکایت لے کر مجھ تک پہنچا ہے، پھر رات میں نے اس کے کھانے کا بندوبست کیا ہے۔ یہ جانوروں کا حال تھا، انسان تو اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ و ارفع درجے پر فائز تھے۔ اسی طرح یہ جہانگیر کا زمانہ تو اب کا تھا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہو گیا تھا، جب حکمران ملک میں قانون کے نفاذ میں کوتاہی نہیں کرتے تو اللہ کی بے زبان مخلوق بھی اس کے پاس آتی ہے شکایت کر۔ ایسے ہی تو نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصاف قائم کرنے والا حکمران قیامت میں اللہ کے عرش کے سائے میں ہو، ایک جگہ فرمایا انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، ایک جگہ فرمایا کہ اگر حاکم عدل کرنے لگے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اتنی بڑی بشارت تھی، جو مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو سنتا ہے۔ تو المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی یہی ہو گیا تھا، جانور اپنی شکایتیں لے کے آتے تھے۔ تو اس طرح سے کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھائی اور احادیث میں آتا ہے ان کے سوانے میں تو آپ باہر تشریف لے کے مسجد سے، تو جانوروں نے جنگل سے بھاگے بھاگے آتے تھے، ان کے ہاتھ چاٹنے لگے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس موقع پر فرمایا کہ دھول اڑ رہی ہے اور کہیں تری نام کو نہیں ہے، یہ جانور میرے ہاتھ چاٹ رہے ہیں اور میرا خیال ہے مجھے بتا رہے ہیں کہ گھاس ختم ہو گیا، تو لوگوں قحط پڑ گیا اور زمین اگا نہیں رہی، اور چلو اٹھو قحط کو دور کرنے کے لیے کچھ کریں۔ تو پھر جانوروں کے لیے چارہ اور قحط کو جو بھی انہوں نے ختم کرنے کے لیے تدابیر اختیار فرمائی ہوئی تھی۔ تو جب ملکوں میں انصاف ہونے لگے اور جب رعایا کو کھانے پینے کو ان کی ضروریات زندگی پوری ہونے لگیں تو پھر ایسی چیزیں ہو جایا کرتی ہیں۔ تو اس لیے وہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دور تھا یا بعد کے بھی جو ادوار تھے، وہاں پر یہ چیزیں، یہ اچھی چیزیں پائی جاتی تھیں کہ وہ لوگ جنگوں میں فتح پاتے تھے۔ اکبر بادشاہ کے ساتھ بھی یہی تھا، تو زمانہ ایسا تھا کہ جانوروں تک کا خیال کیا جاتا تھا کہ جانور آپ کے شاید دل میں نہ ہو لیکن آپ مغلوں کی تاریخ اٹھا کر پڑھیں، تھرپارکر کا جو علاقہ انڈیا کا اور ہمارا، ایک خاص مدت تک انتظار کیا جاتا تھا کہ اس تاریخ تک بارشیں ہوتی ہیں یا نہیں۔ اور اس تاریخ تک بارش نہیں ہوتی تھی تو مشکیزہ، اگر آپ نے دیکھا ہو تو مشکیزہ جیسے بکری کی کھال کا بنتا ہے، چھوٹا سا مشکیزہ ہوتا ہے، گائے کی ایک کھال کا مشکیزہ بنایا جائے تو ظاہر ہے کہ بہت بڑا بنے گا، اور ایک دو چار دس گائیں لے لی جائیں اور ان کا مشکیزہ اچھی طرح اور خوبصورتی کے ساتھ اگر موچی اسے بنا دے گا اور پانی نہیں رسے گا تو مثلا دس گائیں ہیں ان کی کھالیں، کتنا بڑا مشکیزہ بن جائے گا۔ اس طرح کے بڑے بڑے مشکیزے تیار کیے جاتے تھے، اور ان جن کا بوجھ اونٹ برداشت کر لیں اور ہاتھی۔ تو اس خاص تاریخ تک جب بارشیں نہیں ہوتی تھیں تو مغل حکمران کراچی سے اور تھرپارکر کا جو علاقہ انڈیا میں ہے وہاں سے یہ جانور، اونٹ، ہاتھی، پانی سے لدے ہوئے ان صحراؤں میں بھیجتے تھے۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ لوگ وہاں سے نکلیں، کہتے تھے لوگوں کو آزادی ہے رہنے کی، گورنمنٹ کو چاہیے کہ زندگی کی سہولیات ان کے گھر پہ کے دروازے پر پوری کرے. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ایک مرتبہ ہو گیا تھا تو اورنگزیب نے کہا لوگ یہاں سے نکل کیوں نہیں جاتے, تو عرض کیا گیا کہ ان کی اپنی جدی زمینیں ہیں. تو فرمایا میں ویسے ہی بات کر رہا تھا, میں انہیں نکالنے کا بھی قائل نہیں ہوں, اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی ضروریات زندگی ان کے گھر میں لے جا کر دیں. اسی وجہ سے ان لوگوں کی حکمرانیاں بھی قائم تھیں اور اسی وجہ سے وہ ہر دل عزیز بھی تھے. تو اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے خلاف لڑنے کے لیے ان سے مدد لیتے تھے. غزوہ خیبر میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل ہو گیا تھا. اس پہ تفصیلی بحث آپ دیکھنا چاہیں تو دو مقامات کو دیکھیے. ایک امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی شرح جو لکھی المبسوط کے نام سے, سرخسی رحمۃ اللہ علیہ اس پہ بحث کی. اور دوسرے جب سعودیہ اور امریکہ میں یہ تنازع کوئی پیش آ گیا تھا جس میں شاہ فہد نے فتویٰ مانگا تھا, شاید وہ افغانستان کا کوئی قصہ تھا, بہرحال آپ دیکھ سکتے ہیں تاریخ میں, اس موقع پر سعودی علماء نے جو بحث کی تھی اور احادیث کے حوالے اور یہ وہ شاہ کو پیش کیے تھے, وہ بھی تو تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے, وہاں بھی بڑی اچھی نفیس اور طویل بحث مل جائے گی. خلافت و ملوکیت, اس پہ آپ نے بہت تفصیل سے ایک سوال لکھ کے بھیجا ہے, مگر بھیا خلافت سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد ان کے بیٹے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ تک رہی ہے. اگر کوئی شخص سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نہیں مانتا تو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اضل من ہمارے اہل, وہ اپنے گھر میں اگر اس کے کوئی گدا بندہ ہوا ہے نا تو اس سے بھی زیادہ احمق ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت برحق تھی, ان کی خلافت خلافت راشدہ کا حصہ تھی. اپنے اعتقاد کے بموجب ہم ان میں سیدنا ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں کوئی فرق نہیں جانتے, سب خلفائے راشدین میں سے تھے. ہاں کسی اور پہلو سے کہ کس کے اقدامات, کس کا انصاف, کس کی معیشت, کس کے زمانے, وہ ایک الگ بات ہے, مگر جہاں تک ہم لوگوں کا اعتقاد ہے اہل السنہ کا, ہم سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہی کو نہیں ان کے صاحبزادے حسن رضی اللہ عنہ کو بھی خلیفہ راشد مانتے ہیں, اور ان کے بعد ہم خلیفہ راشد عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کو مانتے ہیں, اور ان کے بعد خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں. یہ سب خلفائے راشدین تھے اپنے اپنے زمانے کے, حتیٰ کہ سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو بھی خلیفہ راشد مانا گیا ہے مصر والوں. جہاں تک سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے, جو لوگ انہیں خلیفہ راشد ماننے سے انکار کرتے ہیں وہ سخت گناہگار ہیں, گمراہ ہیں. اہل السنہ کے اجماعی عقیدے سے ہٹے ہوئے ہیں, یہ کوئی چھوٹا سا گناہ نہیں ہے. جاؤ اور دیکھو کتابوں میں, امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو شخص سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ راشد نہیں مانتا اس کو اپنے خاندان میں رشتہ مت دو, یعنی ہمشیرگان کا, بیٹیوں کا, ہر آدمی رشتہ لیتا دیتا ہے. فرماتے تھے جو آدمی اس نظریے کا قائل ہو کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی خلافت برحق نہیں ہے, اس سے نکاح نہ کرنا. یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے, اس کا مطلب ہے وہ اس درجے کا گناہگار ہے کہ وہ کہاں پہنچا ہوا ہے. اس لیے خدا کا خوف چاہیے, اگر کوئی اہل السنہ میں سے ہے تو امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ برحق تھے، اور ان کے دور کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی بھی جب دور گزر گیا تو ملوکیت اور بادشاہت کا آغاز ہوا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے، اور وہ اپنے وقت کے پہلے بادشاہ تھے، اور پھر ان کے بعد آہستہ آہستہ یہ چیز بڑھتی چلی گئی. یزید وہ تو پرلے درجے کا فاسق تھا، خدا کا دشمن، اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کے خون سے ہاتھوں کو رنگنے والا، 700 کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور تابعین مدینہ منورہ میں گاجر گولی کی طرح ان ظالموں نے کاٹ کے رکھ دی، اور تیسرا جرم ان سے بھی بدتر، پتہ نہیں کون سا سب سے زیادہ بدتر ہوگا، اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کے خون سے بڑھ کے حرم شریف میں بیت اللہ پر حملہ، آگ لگوا دینا، یہ سب ایک سے ایک بڑھ کر اس کی خرابی. اور اس کے بعد خلافت کیا؟ ملوکیت. پھر اس کے اولاد نے حکومت نہیں لی، اللہ نے اس کی زندگی سے برکت چھین لی، اور اسی لیے 34-35 سال کی عمر میں مر گیا. مروان نے جبرن قبضہ کیا، اور مروان کی اولاد آگے عبد الملک وغیرہ یہ چلے، اور ایک سے ایک بڑا ظالم تھا. اور بیچ میں مروان کے پوتے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ آگے، اور عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ 61 ہجری میں پیدا ہوئے، اور 60 ہجری میں کربلا کا واقعہ پیش آیا، اور 61 میں یہ پیدا ہوئے، اور 62 ہجری میں مدینہ منورہ پر حملہ ہوا ہے حرہ. تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ایک سال کے تھے جب مدینہ منورہ میں تخت و تاراج کیا گیا، اور ان کی پیدائش سے ایک آدھ سال پہلے کربلا کا واقعہ پیش آیا. انہوں نے اپنے بچپن میں یہ چیزیں گھروں میں نہیں سنی ہوں گی، ان کو علم نہیں ہوگا کہ یہ کیا کرتوت ہوتے رہے. اسی لیے ان کے پاس جب خلافت آئی تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے، ایک تو وہ بیعت تھی جو پیچھے سے چلی آ رہی تھی، اور انہوں نے اس بیعت کے بعد جو رسمن حکومت کے لیے ضروری تھی سب کو جمع کیا، اور انہوں نے کہا بنو امیہ میں قیادت کا اہل نہیں ہوں، اور نہ میں جبر کی بیعت کو بیعت سمجھتا ہوں، اور نہ میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ پچھلے خلیفہ میرا نام لکھ گئے تو یہ ضروری ہے، تم جسے چاہو اپنا خلیفہ منتخب کر لو. بنو امیہ ہی کو نہیں، عام پبلک کو بھی بلایا اور فرمایا جسے چاہو تم خلیفہ منتخب کر لو. تو لوگوں میں شور مچ گیا، ان کا عمر بن عبدالعزیز تمہارے ہوتے ہوئے کسی طرف نگاہ نہیں اٹھتی، آپ ہی ہمارے لیے امیر المومنین ہیں اور آپ خلیفہ ہو. یہ وہ ہستی تھی جن کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے میرا پوتا جس کے چہرے پہ گھوڑے کے سم کا نشان ہے وہ پتہ نہیں کب آئے گا. عرض کیا گیا وہ کون؟ تو فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ہے میری اولاد میں ایک شخص ہے اور گھوڑے نے اسے گرا ہے گھوڑے سے تو سم مارا ہے اس کے چہرے پہ، اور اس کے چہرے پہ اس کا نشان پڑ گیا. تو وہ آدمی ایسا ہے جو اللہ کی مخلوق میں انصاف کرے گا. ہنستے تھے، فرماتے تھے پتہ نہیں کب آئے گا. اس لیے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جس دن گھوڑے سے گرے ہیں اور یہ چہرے پہ ان کے یہ ساری چیز ہوئی ہے، بنو امیہ میں جو لوگ جانتے تھے وہ انہیں مبارکباد دینے آئے. انہوں نے کہا میری حالت دیکھو میں زخمی ہو گیا. انہوں نے کہا یہ وہی چیز ہے جو امیر المومنین رضی اللہ عنہ دیکھی تھی، ہمیں یقین ہے کہ ان کی جو بشارت تھی یہ تمہارے لیے تھی اور تم ہی انہیں دکھائے گے. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اس لیے جبرن قبضہ نہیں کیا، ایک طرح سے استعفیٰ دیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے حکومت سنبھالی. اور اتنے خدا سے ڈرنے والے تھے، مسلمانوں کا مال اتنی زیادہ وہ احتیاط سے خرچ کرنے والے تھے کہ یہ آپ کو ملے گا اہل علم کی عزت، علماء کے ساتھ احترام اور یہ سب چیزیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اصل اساسہ امت کا یہ اس دور کے وہ لوگ ہیں جو بالکل حق اور سچائی کے ساتھ صحیح بات کرنے والے. زیاد رحمت اللہ علیہ تھے اور وہ ابن عیاش رحمت اللہ، بہت بڑے محدثین میں ان کا شمار ہوتا تھا. زیاد اپنے دوستوں کے ساتھ ملنے کے لیے آئے تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دفتر میں تھے، معلوم ہوا تو انہوں نے کہا ان کے دوستوں کو تو بٹھاؤ باہر اور زیاد کو اندر بھیج. یہ جانتے تھے کہ ان کا علمی مرتبہ کیا ہے. تو زیاد رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ السلام علیکم، انہوں نے جواب دیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد زیاد کو یاد آیا کہ مجھے کہنا چاہیے تھا السلام علیکم یا امیر المومنین. پھر انہوں نے یہ الفاظ دہرائے تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ نے کہا کہ حضرت، جو پہلے آپ نے سلام کیا تھا وہ بھی کافی تھا، میرے نام کے ساتھ امیر المومنین نہ آئے تو بھی ٹھیک ہے. اور پھر جو بیٹھے ہوئے تھے وہ اپنے تخت پہ، پھر یہ بیٹھے زیاد کرسی پہ، یہ اترے اور زیاد کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئے. ان کا حضرت آپ کیا کرتے ہیں؟ ان کا نہیں، اللہ نے حدیث میں جو آپ کا رتبہ اور علم عنایت فرمایا ہے مجھے یہ نہیں جچتا کہ میں آپ سے اوپر بیٹھوں، نیچے آ کے بیٹھ گئے. یہ وہ ادب اور احترام ہے جو تربیت سے آتا ہے. اس لیے یہ جتنے ان پڑھ جاہل وہابیت اور ادب کا مذاق اڑانا اور بڑے بڑے اولیاء کرام رحمہم اللہ کو کہنا یہ بابے اور یہ اور یہ، یہ سب چیزیں بڑی مہنگی پڑ جاتی ہیں. ہمیشہ ہمیشہ ادب اور احترام زندگی میں قائم رکھنا چاہیے. ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں لکھا کہ میری قبر اتنے گز نیچے بنائی جائے. فقہا نے اجازت دے دی کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کھدائی اتنی کی گئی اور ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کی تدفین. کسی نے پوچھا کہ ابو الحسن نے یہ کیوں ایسے کیا، تو انہوں نے کہا ابو الحسن سے میں نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا وہ جو گاؤں بستام ہے نا، وہ ہماری اس سطح زمین سے اتنا اتنا تفاوت ہے، اتنا اس کا فرق ہے کہ ہم لوگ اوپر آتے ہیں اور بستام کی زمین نیچے ہے. اور فرمایا مجھے جس آدمی نے انسان بنایا ہے نا وہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، اور شرم آتی ہے کہ میں زمین کے اندر قیامت تک رہوں اور میں اونچا رہوں اور بایزید بستامی رحمت اللہ اپنی قبر میں نیچے رہے. یہ ادب کچھ تو تربیت سے آتا ہے، کچھ اندر خود محبت خود تجھے آداب محبت سکھا دیتی ہے. جو ادب ہے نا وہ اندر سے بھی آدمی کو بتاتا ہے کہ ادب کا تقاضا کیا ہے، احترام کا تقاضا کیا ہے. تو اس لیے یہ کوئی اس زمانے سے ہی نہیں چلا آ رہا، پچھلے زمانوں سے بھی. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ نیچے آ کے بیٹھ کے، کسی نے نہیں ایک دوسرے سے پوچھا کہ حدیث میں کہاں آیا ہے، ایک صحیح حدیث لے کے آؤ، بخاری کی روایت لے کے آؤ، مرفوع روایت ہونی چاہیے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. زیاد رحمت اللہ علیہ نے ان سے بات کی اور کہا کہ حضرت میں اپنے دوستوں کے ساتھ آیا تھا، فاقے کی نوبت آ گئی ہے دوستوں کو، اور علم حدیث حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات ہم نے اپنی زندگی آپ کو پتہ ہی ہے اس کے لیے لگا دیا ہے، کہاں جائیں. بلایا خزانچی کو اور فرمایا خزانے کا منہ کھول دو، زیاد اور ان کے دوستوں کو لے جاؤ اور جو لینا چاہیں جتنا لینا چاہیں انہیں نہیں رکنا. خزانچی کہتا ہے کہ میں نے زیاد کو دیکھا، ان کے دوستوں کو دیکھا، چل پڑے تو میں اپنے ذہن میں سوچتا رہا کہ یہ لوگ کون ہیں. تو میں الجھاؤ میں پڑ گیا. ایک یہ تھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اور خزانے کو کہیں غلط استعمال کرنے دیں وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب ایک ان کا حکم ہے کہ جو مرضی لے جائے, نہیں پوچھنا, نہیں روکنا. اور ایک یہ لوگ ہیں جانے پہچانے ہی نہیں. خیر اسی اتھل پتھل میں میں نے جا کے بیت المال کا دروازہ کھول دیا, یہ لوگ اندر داخل ہوئے, سونے اور چاندی اور جواہرات اور کیا کیا ڈھیر لگے ہوئے تھے. انہوں نے صرف 80 یا 90 درہم اٹھائے اور کہا انشاءاللہ ہمارا فاقہ اور قرض دونوں کے لیے اتنی رقم بس کافی ہے اور چلے گئے. میں حیران ہوا کہ یہ لوگ کتنے متقی اور پرہیزگار ہیں. یہ تھی ان کی دور حکومت اور تھا, اور یہ تھی ان لوگوں کی دنیا سے بے رغبتی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیت المال میں آئے تھے جب امیر المومنین بنے تھے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ جو بات اس سے خیال میں آتی ہے, انہوں نے تمام غریبوں میں اپنی مملکت کے سارے فقراء جس کو جو حاجت تھی پورے کرنے بیٹھ گئے, اس کو بھی دو, اس کو بھی دو, فلاں صوبے میں پیسہ, فلاں صوبے میں اتنا بھیجو, فلاں صوبے میں, حتیٰ کہ عرض کیا گیا کہ حضرت اب ایک پائی, ایک تولہ سونا بھی باقی نہیں بچا. اٹھے, دو نفل پڑے اور فرمایا زمین گوار ہے, تجھ پہ ہمیشہ مال رکھا گیا ہے اور پہلی مرتبہ میں نے تجھ پہ اللہ کے لیے سجدہ کیا ہے, گوار ہے نا میری نماز. یہ لوگ اس لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا بڑا مقام ہے, بہت بڑے لوگ تھے. یہ خلافت راشدہ ایسے ہی نہیں تھی. تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ پھر خلیفہ راشد تھے, پھر اس کے بعد آگے چلتا رہا سلسلہ. محاق کا لفظ دریافت فرمایا ہے کہ قرآن کریم میں آیا ہے مگر مجھے اس کی اصل نہیں ملی. آپ بھی شہزادے ہی ہیں, مفردات القرآن کیوں نہیں دیکھی, ثلاثی پہ کیوں نہیں چلے گئے؟ محق, میم, حا اور قاف. محق کا مطلب کسی چیز کو مٹا دینا, کسی چیز کو گھٹا دینا, کم کر دینا. محاق, چاند کی وہ راتیں جن میں چاند مٹ جاتا ہے, آخری دنوں میں چاند غائب ہو جاتا ہے نا, پھر دو دن کے بعد پھر وہ نیا طلوع ہوتا ہے, ان راتوں کو محاق اسی لیے کہا جاتا ہے کہ چاند مٹ جاتا ہے. یمحق اللہ الربا, اور اللہ سود کو مٹاتا ہے, اللہ تعالی سود کو ختم کر دیتا ہے. دوسری جگہ بھی قرآن میں ہے, وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ, اور اللہ کافروں کو گھٹاتا ہے, اللہ کافروں کو مٹا دیتا ہے. محق اس معنی میں وہاں پر آیا ہے. یہ تو بہت پرانی بات ہے, ہمیشہ ہوتی آئی ہے کہ رشوت دینا تاکہ آدمی اپنا کام کرا سکے, جائز ہے یا نہ جائز. ہم نے بھی کئی بار عرض کیا کہ ہمارے اس دور میں کوئی آدمی اپنی صلاحیتوں کو اور وقت کو بچانا چاہے اور اس ظالمانہ نظام سے چھٹکارا پانے کے لیے رشوت دے دے تو امید ہے اللہ سے کہ رشوت دینے پر اسے کوئی سزا نہیں ہو. اور اب تو مسئلہ اس سے بھی بڑھ گیا ہے بھیا, اب رشوت دیں یا اس غریب کی مدد کریں. ایک کام لے کے کوئی جاتا ہے, کہتا ہے یار کام تو میں آپ کا کر دوں لیکن آپ یقین مانیں خدا کی قسم میں نے اپنے بچوں کی فیس ادا نہیں کی, فیس ادا کرنی. اب اسے رشوت دیں یا اس کی مدد کریں, کہ اس مہنگائی نے کمر توڑ کر رکھ دی ہے، لو بھیا مجھے اللہ نے توفیق دیا، یہ پیسے گھر خرچ کر دیں۔ اس قدر مہنگائی ہے، اس قدر مہنگی ہو گئی ہیں اشیاء کہ کوئی شریف آدمی اب گزارا نہیں کر سکتا۔ وہ بھی کوئی ملک ہے جس کی معیشت ایسی ہو کہ مہینے کے آغاز میں 400 روپے کلو ٹماٹر اور مہینے کے اختتام پہ 40 روپے کلو۔ سبحان اللہ، اتنے غافل لوگ ہیں۔ اب باہر نکل کے دیکھیں ہو کیا رہا ہے، اور سب نکلتے ہیں، سب کو پتہ ہے، کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں کی خواتین اس گرانی سے تنگ اور رونے پہ نہ آئی ہوئی۔ لوگ، خواتین ہمارے ہاں پاکستان میں ہم نے کئی جگہ دیکھا جھولیاں اٹھا اٹھا کر، دوپٹے سر سے اتار کر بددعائیں دے رہی ہیں اس حکومت کو، کئی مقامات۔ تو رشوت دینے کا تو مسئلہ ایک رہا، کیا رشوت دیں یا وہ غریب آدمی کہتا ہے کہ میں مارا گیا میری مدد کر، مجھے آٹا اتنا لا دیں، چینی اتنی لا دیں، یہ سب کیا ہے؟ اس لیے، اور جو رشوت واقعی لیتا ہے اس کا انجام بھی دیکھ لینا چاہیے کہ کیا ہوا۔ ہمارے ملک میں اینٹی کرپشن جو تھی نا، اس کا آغاز ہوا تھا واکنٹ جب بن رہا تھا۔ واکنٹ میں ایم ای ایس میں چھاونی میں خورشید عالم ایک صاحب ہوا کرتے تھے، انہوں نے اینٹی کرپشن شروع کی تھی، انہوں نے کرپشن شروع کی تھی، پکڑے گئے، پیش ہوئے، اور صدیق صاحب ہوتے تھے جو گورنمنٹ کی طرف سے چیک بناتے تھے، وہ فارغ کر دیے گئے۔ تو صدیق صاحب نے انہیں تھوڑی سی ملامت کی اور کہا کہ دیکھو تمہاری ساری تنخواہ ضبط ہو گئی، کیا فائدہ، 25% آئندہ سے تمہیں گورنمنٹ نے کہا دیا کریں گے تاکہ تمہارا کاروبار حیات چلتا رہے، 75% ختم ہو گیا، تم کیا کرو گے، بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، یہ ہے وہ۔ اس کا گھبراؤ نہیں، میں نے کوئی 10 لاکھ روپیہ کمایا، 1 ملین، اور سال ڈیڑھ سال کی بات ہے، تمہاری ابھی صدیق نوکری باقی ہے، تم اپنے عہدے پہ رہو گے، ترقی کر جاؤ گے، میں تمہارے پاس آؤں گا اور وہی 75% جو میری تنخواہ کا کٹا ہے پچھلا بھی وصول کروں گا اور میری تنخواہ بھی بحال ہو جائے گی۔ تو ان کا دیوانے ہو؟ اس کا ہاں دیوانے ہوں، دیکھ لینا۔ واقعی ڈیڑھ سال سوا سال کے بعد آئے، اور ایم ای ایس میں خورشید عالم صاحب نے وہ کاغذات دکھائے اور پیسوں کا دعویٰ کر دیا، اور صدیق صاحب کو پیسے واپس دینے پڑے، وہ 75% جو کٹتا رہا تھا وہ بھی، اور تنخواہ بھی، اور سب کچھ۔ انہوں نے کہا یہ کیا کیا تم نے، اس کا 10 لاکھ کمائے تھے، 1.25 لاکھ روپیہ کاغذات بنانے پہ خرچ کر دیا، جو میرے مخالفین تھے انہیں میں نے رشوت دی اور انہوں نے میرے کاغذات سیدھے کر دیے، تو 1.25 لاکھ خرچ کر لیا، اور اب بھی 8 لاکھ سے زیادہ پیسہ میرے پاس باقی ہے۔ یہ واقعہ اس وقت آیا جب واکنٹ بن رہا تھا، یعنی 60s کے مڈ میں اور اس کے قریب قریب کے، اس وقت کے 10 لاکھ۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ پھر گاڑی لے لی، سب کچھ لے لیا، اور کچھ عرصے کے بعد پنڈی آ رہے تھے، اور ایک اس زمانے میں روڈز ایسی سیدھی کہاں ہوتی تھی، اور غالباً ہٹیاں یا کون سی جگہ ہے وہاں پر گاڑی جا کے ٹکرائی، اور میاں بیوی دونوں مر گئے، اور رہ گیا پیسہ وارثوں کے لیے۔ تو اس لیے یہ انجام جو نکلا کرتا ہے وہ۔ آج کی اس نشست میں دو باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں، ایک تو ہمیں بہت شدید ضرورت ہے ایک چیز کی، اور ہم پچھلے کوئی 35 برس سے اس کی تلاش میں۔ انڈیا آفس لائبریری کا ریکارڈ چھان مارا، ہندوستان گئے دہلی، حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ خانقاہ پہ 17 دن کے قریب رہے، کوئی کتب خانہ نہیں تھا جو نہ دیکھا ہو، کاندلہ والوں سے پتا کر لیا، ہر جگہ، پٹنہ رہ گیا کہ وہاں ہماری رسائی نہیں. جو چیز مطلوب ہے وہ قصیدہ ہے جو حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ نے امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں لکھا تھا. ایسی مایوسی ہے کہ ہم سوچتے رہے، پھر خیال آیا کہ دنیا میں جہاں بھی لوگ سنتے ہیں ان سے عرض کریں آپ یہ قصیدہ کہیں سے ہمیں لا دیں، 1,00,000 روپیہ ہم کیش آپ کے ہاتھ پہ، آپ کے سر پہ وار کے صدقہ کر دیں، آپ کی خدمت جھولی میں ڈال دیں، آپ مہربانی کریں، کہیں سے اس قصیدے کو ڈھونڈیے. یہ قصیدہ کہیں کسی کے علم میں بھی نہیں، حتیٰ کہ خانقاہ شریف والوں کے علم میں بھی نہیں تھا. ہم مطالعہ کر رہے تھے، یہ کتاب جو ہے جو آپ کے سامنے ہے '82-'83 میں ایک مسئلہ پیش آ گیا تھا. ہم خانقاہ شریف حاضر ہوئے، ازم خان صاحب رحمہ اللہ حیات طیبہ تھی تو خود اٹھ کے تشریف لے گئے وہاں کتب خانے میں، اشارہ فرمایا ہم بھی خدمت میں حاضر تھے. تو یہ کتاب نکال کے اس میں سے 2-3 صفحے پڑھے بٹھا کر، رحمہ اللہ صاحب یہ ہے مسئلہ، یہ حوالہ ہمیں کیا تو کسی کو بھی نہیں معلوم تھا. اور حضرت رحمت اللہ علیہ نے نقشبندیت کے سلسلے کی کم و بیش جتنی کتابیں تھیں ان کی نگاہ میں تھی. کبھی کبھی ایسا حوالہ ان نقشبندی کتابوں کا دیتے تھے کہ لوگ حیران رہتے تھے، ہم جیسے لوگ بھی، کہ یہ کہاں پڑھا ہوگا اور کہاں یاد رہا. تو اس دن پھر عنایت فرمائی اور فرمایا کہ اسے پڑھ لینا پوری اور لے جاؤ اس کو. عرض کیا فوٹو کاپی، فرمایا اچھا کرا کے واپس دے جانا، وہ دے دی واپس فوٹو کاپی ہوگی. یہ خطوط ہیں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو خطوط لکھتے رہے، شاہ غلام علی، پھر دوسرے نمبر پہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے خطوط لکھے. تیسرے نمبر پہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے 2 خلفاء، ایک قاضی ثناء اللہ پانی پتی 3 اور شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ 4. پانچویں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات ہیں. اور چھٹے شہاب الدین سہروردی، ان کا رسالہ ہے، اس کا ترجمہ ہے، یہ ہے کتاب. اور یہ بہت قدیم زمانے میں چھپی تھی مطبع مجتبائی دلی میں، کوئی 125 سال پہلے. اس میں ایک خط ہے حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کا، اور وہ جو گرامی نامہ ہے اس میں حضرت رحمۃ اللہ تحریر فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 78 ہے، 78 فارسی میں یہ کتاب ہے. حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ ازفرت محبت کے فقیرہ بجناب امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ثابت است. فقیر کو حد سے بڑی ہوئی محبت ہے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے. فقیر جتنی محبت سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کرتا ہے وہ حد سے زیادہ ہے، کمال کی محبت مجھے حاصل ہے. اور اس محبت کے پس پشت اس کی حقیقت یہ ہے کہ ہمارا سلسلہ نقشبندیہ یہ حضرت سے چلتا ہے. تو اس وجہ سے بانی سلسلہ ہونے کی وجہ سے بھی مجھے حضرت سے محبت ہے. یک بار قصیدہ درمد ایشان گفتہ بودم، میں نے ایک مرتبہ ایک قصیدہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی شان میں لکھا. عنایت بسیار بحال فقیر نمودہ، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مجھ فقیر کے حال پہ بڑا کرم فرمایا، بہت مہربانی فرمائی. از روئے تواضع اور عاجزی کے طور پہ مجھ سے خواب یا عالم کشف فرمانے لگے، فرمودند حضرت نے فرمایا ما لائک ان ہما ستائش نیستم، مظہر جو آپ نے میری تعریف کی ہے نا کس سیدھے میں، میں ہرگز اس قابل نہیں. یہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ، نسبت ما، پھر آگے چل کے میری نسبت جو سیدنا ابوبکر رضی اللہ سے ہے یہ ایک طرف، با جناب امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ امیر رسد، دوسری طرف میری اتنی شدید محبت امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ سے بھی ہے. وہ فقیر را نیاز خاص با آن جناب ثابت است، اور یہ بات پوری طرح ثابت ہے کہ فقیر کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خدمت کرنے کا ایک خاص شرف حاصل ہے، میں ان کے دربار میں رہتا ہی ہوں، مجھے بڑی محبت ہے حضرت سے اور میں ان کا نیاز مند ہوں. در وقت عروض عرضہ جسمانی مجھے ایک مرتبہ شدید بیماری ہو گئی، اور اس بیماری کے عالم میں توجہ وہاں حضرت واقع مشود، میں نے امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اپنی حالت عرض کی، و سبب حصول شفا می کرتے، اور میں نے عرض کیا کہ میں بہت شدید بیمار ہوں اور مجھے شفا چاہیے. تو میں نے دیکھا، یہ لفظ یہاں نہیں ہے، یہ اس کی تشریح کر رہا ہوں، کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی توجہ سے دعا سے میں بیماری سے نجات پا گیا. وہ ایک بار قصیدہ، اور میں نے امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں بھی ایسے ہی قصیدہ لکھا جیسے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شان میں لکھا تھا، اور جو قصیدہ میں نے ان کی خدمت میں پیش کیا اس کا پہلا مصرع مطلع یہ تھا کہ فروغ چشم آگاہی امیر المومنین حیدر، ترنگوشت ید اللہ امیر المومنین حیدر. یہ پہلا تھا امیر المومنین حیدر رضی اللہ عنہ کے اسم گرامی کے ساتھ، یہ مطلع تھا اور پھر پورا قصیدہ. بجناب ایشان عرض نمودم، میں نے حضرت کی خدمت میں یہ پڑھ کے سنا جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا تھا، نوازش ہا فرمودند، مجھ فقیر پر بہت عنایات فرمائی، بہت میرا خیال کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے، یہ قصیدہ چاہیے. قصیدہ نہیں ملتا، کہیں نہیں ملتا، جہاں تک ممکن ہے ہم اسے ڈھونڈ چکے. اس لیے دنیا میں آپ جہاں جہاں سننے والے ہیں ہماری یہ مدد کیجئے، کہیں سے یہ قصیدہ لائی. کہتے ہیں محبت ائمہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاندان سے محبت موجب ایمان، اس کی وجہ سے ایمان رہتا ہے، وہ سرمایہ بقائے تصدیق و اکانس، اور یہ وہ چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت جو انسان کو یقین اور تصدیق اللہ کی اس کے ساتھ باندھ دیتی ہے، وسیلہ نجات نہ داریم، اور مجھے کچھ پتا نہیں ہے کہ میری بخشش اللہ کے ہاں کیسے ہوگی، سوائے اس کے کہ میں کہتا ہوں نکرد مظہر مات آتی و رفت بخاک، مظہر نے اے پروردگار تیری کوئی اطاعت نہیں کی حتیٰ کہ مٹی میں جا ملا، نجات خود بتولائے بھوت عراب گزاشت، ایک ہی سہارا رہ گیا ہے اور مولا علی رضی اللہ عنہ کی محبت ہے کہ اللہ اس کے صدقے محفر. ایک قصیدہ نہیں ملتا جنا، کوئی آدمی کہیں سے اس قصیدے کو باحوالا اور پھر ہم اس کی تصدیق کر لیں کہ یہی قصیدہ ہے، ایک لاکھ روپیہ نقد خدمت میں پیش کروں اور سر آنکھوں پہ رکھوں اور بے شمار دعائیں کہیں سے قصیدہ نکال. آخری بات جو عرض کرنی ہے، صحیح بخاری میں آیا ہے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وہی آئی تھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا گھر میں تھیں، تشریف آوری ہوئی تو انہوں نے جن الفاظ سے تسلی دلائی وہ پانچ فکرے تھے. ام المومنین رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وَلَقَدْ خَشِیتُ عَلَىٰ نَفْسِ، خدیجہ اس طرح ہوا ہے میرے ساتھ غار میں، زملونی، دسرونی، مجھے چادر اوڑاؤ، جلدی کرو مجھے کوئی کمبل، کوئی موٹی چیز اوڑاؤ. ولقد خشیت علی نفسی، مجھے ڈر ہے میں دنیا سے نہ چلا جاؤں، اتنا خوف ہے مجھے. بخاری شریف کے بالکل آغاز میں آتا ہے، ام المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انک لتقر الضعیف، آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ ہمیشہ مہمانوں کی عزت کرتے ہیں. وتقسم المعدوم، جن لوگوں کے پاس نوکری نہیں ہوتی ان کی نوکری کی تلاش میں رہتے. اور تحمل الکل، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، اور جو قدرتی آفات آتی ہیں آپ ان قدرتی آفات میں لوگوں کو بچانے کے لیے محنت کرتے ہیں. کلا، ہرگز نہیں، واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم ہے کبھی بھی کبھی بھی آپ کی عزت میں کمی نہیں آئی. یہ الہامی جملے تھے جو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیے. ہمارے ہاں ایک مصیبت پیش آ گئی ہے اور ایک قدرتی آفت آ گئی ہے، اور وہ یہ کہ سلائڈنگ ہو گئی ہے، دیوار گر پڑی ہے. اور مرکزی حکومت سے ہم نے یہ کہا کہ اس کا کچھ کریں، انہوں نے کہا جی کریں گے. پھر شاہراہ جو پاکستان کی بڑی بڑی ہیں، وہاں سے درانی صاحب کا فون آیا، انہوں نے فرمایا کہ یہ ہمارے اختیار میں ہے نہیں، اور چھتر جہاں پہ یہ سب کچھ ہوا ہے یہ محکمہ شاہراہ پنجاب کے تحت آتا ہے. اب وہ پنجاب والے سنیں تو آگے کام چلے، اور حالت یہ ہے کہ اس قدر شدت کے ساتھ وہ چیزیں ڈسٹرب ہوئی ہیں کہ جو مسجد کی بنیاد 15-20 سال پہلے رکھی تھی وہ بنیادیں بھی کھل گئی. ہم نے اپنی طرف سے کوشش کر کے 60 فٹ تک دیوار لگائی ہے، اور ابھی بھی 250 فٹ آگے باقی ہے، اور سریا نہیں ہے، سیمنٹ نہیں ہے، ہم حیران ہیں کدھر جائیں. اور میری روڈ آدھی ہو گئی ہے، یعنی ٹریفک رکتی ہے پھر ادھر سے گزرتی ہے جو اسلام آباد سے آ رہی ہے، پھر اسلام آباد والی رکتی ہے تو ادھر سے جاتی ہے، اور خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو گیا اور روڈ سلائڈنگ ہے، کوئی بس کوئی آدمی نیچے جا گرا، اور اللہ نہ کرے 40 فٹ کھڈا ہے، کچھ ہو گیا لوگوں کو، تو حکومت کیا کرے گی اور ہم کیا کریں گے؟ پھر عدالت جائیں گے سارے اور پکڑے جائیں گے کہ تم نے کیا اور تم نے غفلت کیا ہے. یہ دنیا بھر میں آپ جہاں کہیں ہیں، ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اس کے بعد وہ ویڈیو ہے ذرا اسے آپ ملاحظہ کر لیں، اور دنیا بھر میں مسلمانوں سے جو کچھ ہو سکے، 60 ٹن سریا درکار ہے جو تقریباً 1.25 کروڑ روپے کا بنتا ہے. اللہ تعالی ہماری اور آپ کی مدد فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 19 فروری 2022 کو میں 76 جو مسجد ہے اس کے سامنے کھڑا ہوں. یہ مسجد ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کئی سال سے لوگ یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں اور تلاوت اور اللہ کی یاد میں وقت گزارتے ہیں. قصہ یہ ہوا کہ یہ مسجد کے بعد کی جو زمین ہے یہ بھی ہمارے ٹرسٹ ہی کی زمین ہے، اور اس ٹرسٹ کے اس طرف مسجد کے محراب کے سامنے نیچے ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وضو کی جگہیں بنانی تھیں، تو جو روڈ گورنمنٹ کی ہے اس کی حد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیلے اور سیاہ پتھر جو لگے ہوئے ہیں یہ گورنمنٹ کی حد تھی، اس کے بعد ہم تھے. اب یہ پھوٹنا شروع ہوئی، اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے گورنمنٹ کے جو بلاکس لگے ہوئے ہیں انہوں نے اپنی جگہ چھوڑنی کی اور یہ درز بن گئی. روڈ کی توڑ پھوڑ کے بعد اس میں جو دراڑیں پڑ گئیں، جیسے وہ آپ کو دراڑیں نظر آ رہی ہیں، جیسے آپ یہ جگہ دیکھیں، یہ ہم ایک قدم نیچے اترے ہیں، تو یہ حصہ یہ حصہ یہ سارا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا، اور اس شکار ہونے سے تقریباً وہاں سے لے کے جو اس کے آخر پہ گاڑی کھڑی ہے اور پتھر پڑے ہیں، یہاں سے لے کر تقریباً 300 فٹ تک جگہ جگہ سے یہ دیوار جو گورنمنٹ نے کسی زمانے میں اٹھائی تھی یہ سب کی سب بیکار ہو گئی. اور بارشوں کے ہونے سے جب مری کا سانحہ پیش آیا تھا تو اس کے بعد ان دراڑوں میں پانی جاتا رہا اور نیچے جب مٹی تھی وہ اسے جذب کرنا شروع ہوئی اور روڈ نیچے ہماری زمین کی طرف گری. اس گرنے کے بعد ہم نے احتیاطی تدابیر کے طور پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس چیز کو بلاک کر دیا. اب مری جانے والی یہ روڈ آدھی استعمال ہو رہی ہے اس سائٹ پہ اور آدھی کو ہم نے بند کر رکھا ہے کہ خدا نہ خواستہ اور دو مرتبہ حادثہ ہوتے ہوتے بچا کہ وہاں سے ٹرک یا بس آئی اور قریب تھا کہ وہ نیچے جا گرتی اور انسانی جانوں کا نقصان ہو جاتا اور کل کو بہت مصیبت پڑ جاتی. ہم نے یہ دیوار لگا کے سارا اس علاقے کو بند کر دیا. اب صورت حال یہ ہے کہ ٹریفک ایک مرتبہ وہاں رکتی ہے اور یہ کلیئر ہو جاتی ہے ادھر سے جانے والی اور پھر دوسری مرتبہ یہاں ٹریفک رکتی ہے اور اوپر سے آنے والی ٹریفک کلیئر ہوتی ہے. جمعے کے دن ایک اچھا خاصا تماشا ہوتا ہے کیونکہ نماز پڑھنے کے لیے بھی لوگ آتے ہیں سب کچھ. تو اب ہمارے لیے سب سے مشکل جو چیز ہے وہ اس روڈ کا سنبھالنا ہے کہ یہ روڈ اب ٹوٹ رہی ہے مسلسل اور اس کی طرف توجہ دینے والا کوئی ہے نہیں. یہ گورنمنٹ کا فریضہ ہے, گورنمنٹ اسے باندھ کے دے. خدا نہ خواستہ کل کوئی بس کوئی اور چیز گر پڑتی ہے, کچھ انسانی جانیں ختم ہو جاتی ہیں, تو اس کا ڈائریکٹ مقدمہ ہم پہ آئے گا کہ تمہاری زمین تھی نیچے اور یہ ہوا اور وہ ہوا. اور گورنمنٹ کا کوئی افسر اس ڈیوٹی کو لینے کے اس ذمہ داری کو نبھانے کو تیار نہیں ہوگا. اس لیے پھر ہم نے اپنے طور پر کاوش شروع کی اور ہم آپ کو نیچے جا کے بتاتے ہیں کہ آپ دیکھیں ہم نے کیا کیا اور آگے کو کس چیز کی ضرورت ہے. اب آپ ہمارے اس ادارے کے اندر کھڑے ہو کے دیکھیں. ابھی ہم آپ سے عرض کر رہے تھے کہ وہ روڈ جو تھی وہ نیچے آئی اور گری. اس کے گرنے سے یہ ہوا کہ بالکل یہ مسجد کی بنیادیں کھل گئیں. اس کارنر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ وہ مسجد کی بنیاد ہے جو آج سے 15-20 سال پہلے ہم نے رکھی تھی. یہ پتھر سارے سامنے آ گئے اور خطرہ پیدا ہوا کہ اگر خدا نہ خواستہ اس کالم کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو مسجد کہیں نیچے نہ آ گرے. پھر اسی پہ آپ اوپر چلے جائیں روڈ کی طرف, نیچے سے اوپر کی طرف جا کے دیکھیں تو وہ جو چھت پڑا ہوا ہے چھوٹا سا جو کارنر پہ نظر آ رہا ہے, اب اس کے نیچے کوئی ٹیک نہیں ہے. اسی سے آپ آگے کی طرف جب چلتے ہیں جہاں سے روڈ گر کے نیچے کی طرف آئی ہے تو یہ ایک درز آپ کو نظر آ رہا ہے. اس میں ہم نے پتھر بلاکس یہ چیزیں رکھی ہیں تاکہ کم سے کم روڈ کچھ نہ کچھ کسی حد تک قائم رہے, ورنہ اس سارے علاقے کا حال یہ ہے کہ یہاں سے لے کے تقریباً 300 فٹ آگے تک اس کالم سے, باقی کا اللہ ہی بہتر جانتا ہے, جس ٹھیکیدار نے کبھی بھی بنائی تھی اس نے صرف یہاں پر مٹی بھری کچی ریت بھری, اس کے بعد ادھر سے پتھر کی دیوار ایسے لگا دی جیسے آپ کو نظر آ رہی ہے اور اس کے اوپر جا کر اسی مٹی کچی مٹی اور ریت پہ روڈ بچھا دی. نہ اس نے کوئی سریا استعمال کیا, نہ اس نے پتھر استعمال کیے, نہ مسالہ استعمال کیا, کنکریٹ کوئی چیز نہیں تھی. جوں ہی یہ روڈ کا حصہ نیچے آیا ہے ساتھ ہی وہ بھربری مٹی سب کی سب نیچے آ گئی. اور خطرہ ہوا کہ یہ پوری روڈ بند ہو جائے گی اور آخری حصہ تک نیچے آ گرے گا. تو ہم نے فوری طور پہ پھر یہ کام کیا کہ مشینیں لگا کے بلڈوزر لگا کے راتوں رات اس سارے حصے کو صاف کرایا, پھر اگلے دن, پھر اس سے اگلے دن. اور صاف کرانے کے بعد ہم نے وہاں سے نیو رکھی اور پہلے مسجد کے کالم کو کور کیا جو کہ نیچے، پھر اس کے بعد اندر جا کے پیچھے اور چلے گئے، اور یہ پہلی دیوار ہم نے رکھی تاکہ جتنا بھی لوڈ پیچھے پڑ رہا ہے اس کے پاؤں کم سے کم جم جائیں اور مضبوط رہیں، اور اس میں ہم نے سیدھی دیوار 60 فٹ تک، سب سے پہلے اس کی زمین پہ ہم نے پتھر رکھے، پھر اس کے اوپر سریا بچھایا، پھر سریے کے جو کالم تھے وہ باندھے، اس کو باندھ کے یہ ساری بھرائی کر کے اور لاکھوں روپیہ خرچ کر کے یہ 60 فٹ کو کور کیا، پھر ہم تقریباً 5-6 فٹ پیچھے گئے، پھر دوسری دیوار لگائی جو آپ کو نظر آ رہی ہے، پھر اوپر چل کے 5-6 فٹ اوپر گئے اور تیسری دیوار پتھروں کی لگائی جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اس سے اوپر اب ہم پھر 5-6 فٹ کے فاصلے پہ جا کے چوتھی دیوار لگائیں گے جو روڈ تک چلی جائے گی، اور روڈ تک جانے کے بعد وہاں تک یہ 60-70 فٹ حصہ کلیئر ہو جائے گا اور پھر یہ روڈ کھول دی جائے گی۔ اب اگر آپ اس کا خود اندازہ کر لیں کہ کتنے مراحل سے یہ گزرے گی، تو پیچھے جو آپ کو کالم نظر آ رہے ہیں یہ ہم نے اپنی زمین میں کھڑے کیے ہیں، اور اس کو ایک طرح سے ٹیک دینے کے لیے زمین میں بھی سریا ڈال کر بھرائی کی ہے تاکہ ان سارے ستونوں کو ٹیک مل سکے، اور اس کا رجحان بھی ہم نے نشیب میں روڈ کی طرف رکھا ہے تاکہ یہ پوری بلڈنگ یا دیوار جو بھی بنتی ہے اس کا اصل زور روڈ کو روکنے کے لیے استعمال ہو۔ تو آپ دیکھتے ہیں پہلے ہم نے سریا، سیمنٹ، کانکریٹ، سار کنکریٹ کی دیوار یہ بنائی ہے، 60 فٹ ایسے ہے اور باقی یہ حصہ ہے، اس کے اوپر پھر دوسری دیوار بنائی ہے پتھروں کی، تیسری اور چوتھی۔ اب ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم اس دوسری دیوار کو بھی کنکریٹ کی بنائیں، پھر تیسری دیوار بھی کنکریٹ کی بنائیں، چوتھی دیوار بھی آگے چل کے کنکریٹ کی بنائیں، اور کنکریٹ سے بھرائی کر کے پھر اوپر سے ہم یہ چیزیں اٹھا دیں تاکہ ٹریفک دونوں طرف سے جاری بھی ہو سکے، اور اوپر بندشیں کر دیں تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی گاڑی، کوئی فرد ایسے نہ ہو کہ وہ ادھر کو اللہ نہ کرے آ کے گرے۔ تو یہ اچانک ایک مصیبت ہے، اس کے لیے ہم نے درخواستیں بھیجی ہیں نیشنل ہائی وے والوں کو۔ نیشنل ہائی وے سے درانی صاحب کا فون آیا اور محترم فرمانے لگے کہ یہ کام ہمارا نہیں ہے، یہ پنجاب گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ روڈز کو بنائے، پنجاب گورنمنٹ میں کوئی اس کو بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو ان کا دفتر ہے انہوں نے یہ کہا اپنے چھوٹوں سے کہ ان کو کام کرنے دو، وہ بہت محنت اور سرمائے سے کام کر رہے ہیں، اگر ہمارے بس میں ہو تو یہ تو پتہ نہیں کتنے سال لگ جائیں گے، فی الحال انہیں کام کرنے دو، وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں انہیں بالکل نہ روکا جائے۔ نتیجہ اس ہدایت کے نکلا کہ ہم تقریباً 6-7 ہفتوں سے جو اس مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں ہم اسے جھیل رہے ہیں، اب نہ ہمارے پاس اتنے وسائل اور ذرائع ہیں کہ ہم سریا خریدیں، یہاں سے لے کے آخر تک کا سریا یہ کوئی 60 ٹن سریا ہے، 1.25 کروڑ کا تو سریا ہی بنتا ہے، سیمنٹ اس کے علاوہ ہے، ریت بجری اس کے علاوہ ہے، اور یہ وہ اچانک مشکل ہے جو آن پڑی ہے۔ اور وہ جو حدیث میں آیا ہے جب پہلی وحی آئی تھی تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ کیوں گھبرا رہے ہیں، انک لتقی الضعیف، آپ اپنے مہمانوں کی عزت کرتے ہیں، وتحمل الکل، اور جن کے پاس رزق نہیں ہوتا، نوکری نہیں ہوتی، آپ ان کی نوکری کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور وتعین علی نوائب الحق، اور جب قدرتی آفتیں آتی ہیں تو آپ قدرتی آفتوں کو روکنے کے لیے یا قدرتی آفتوں سے جو نتائج ہوتے ہیں ان میں قابو پانے کے لیے آپ اس وقت کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ہم پہ بھی یہ موقع آیا ہے کہ اب یہ قدرتی آفت آ گئی ہے اور ہمارے اسباب اور وسائل نہیں ہیں، حکومت کا حال آپ جانتے ہی کیا ہے، کوئی بھی حکومت کا بڑا آفیسر اگر اس پیغام کو سنیں تو ان سے درخواست ہے وہ آئیں اور اپنا کام کریں اور ہمیں بھی اس آفت سے بچائیں، ورنہ ایک حادثہ بھی ہو گیا نا خدا نہ خواستہ تو سب سے پہلے نزلہ ہم پہ گرے گا کہ تم لوگوں نے یہ کیا کیا۔ اور اگر حکومت نہ کرے، جس کی بظاہر توقع کچھ نہیں ہے، تو دنیا بھر کے مسلمان جو ہمیں سنتے ہیں آپ سب سے ایک مرتبہ درخواست ہے کہ آپ جس حد تک ہو سکے اس مشکل میں مدد کیجئے، کم سے کم سریہ ہی ہمیں مل جائے جو 60 ٹن کی بڑی مقدار ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے بھی، تو ہم اپنے وسائل اور اسباب کو اللہ کی توفیق سے اس دیوار کو آگے تک لگا دیں تاکہ کم سے کم 300 فٹ کا یہ حصہ کلیئر ہو جائے اور کل کو ہمارے لیے کسی مصیبت اور تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور اللہ تعالی ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔